صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف آتے ہوئے سبز رنگ کے ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا چاہیے. اب موجودہ زمانے میں وہاں گرین لائٹس بھی لگی ہوئی, ٹیوب لائٹس ہیں لائنوں میں. مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ثم نزل الى المروۃ حتى اذا انصبت قدماه فی بطن الوادی سعى حتى اذا سعدتا مشى حتى اتى المروۃ ففعل على المروۃ كما فعل على الصفا. الحدیث رواہ مسلم. یہ ڈاٹس کے بعد الحدیث اس لیے لکھا ہے کہ یہ کنٹینیوشن کی علامت ہے, حدیث آگے بھی چل رہی ہے. انشاءاللہ یہ حضرت جابر کی حدیث جس میں پورے حج کی نقشہ کشی کی گئی ہے اس کتاب کے آخر میں ایک خلاصے کے طور پر آپ کو سناؤں گی. بہت خوبصورت لگتی ہے وہ مجھے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساتھ ساتھ ہم بھی اس قافلے کے ٹریول کر رہے ہیں, بالکل اس حج کا آنکھوں دیکھا حال ہے. لیکن اس کو انجوائے انسان اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ سارے مناسک اور الفاظ اور ٹرمز انسان نے سمجھ رکھی ہوں, ورنہ وہ بیچ میں بار بار رکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ہر قدم پہ پوچھنے شروع ہو جائے تو پھر لطف ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے اس سے ابتدا نہیں کی, اس پر اینڈ کروں گی انشاءاللہ. سب ستونوں کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, اگرچہ ابتدا عورت نہیں کی تھی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لیس علی النساء سعی بالبیت ولا بین الصفا والمروۃ رواہ الشافعی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہ تو بیت اللہ شریف کے گرد تیز چلنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے یعنی رمل, اور نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں. ان کثیر ابن جمحان السلمی رضی اللہ عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یمشی فی المسعى فقلت اتمشی فی المسعى بین الصفا والمروہ فقال لئن سعیت لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعى ولئن مشیت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وانا شیخ کبیر رواہ ابن خزیمہ. حضرت کثیر بن جمحان سلمی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صفا اور مروہ کے درمیان عام چال چلتے دیکھا تو کہا آپ صفا اور مروہ کے درمیان عام چال کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر میں دوڑوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے دیکھا ہے, اور اگر عام چال چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے. یعنی دونوں ہی کام آپ سے ثابت ہیں, اور دونوں آپ سے کیوں ثابت ہیں؟ تاکہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے رعایت رہے. اور میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے عام چال چل رہا ہوں, اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. دوران سعی کثرت سے تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کرنا چاہیے. صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے سے ایک سعی مکمل ہوتی ہے. اور سات چکر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کی طرح نہیں کہ سات دفعہ اس کے پورے, یعنی سات چکر اس طرح بنے کہ جہاں سے شروع کیا وہیں پر اینڈ ہو. اس میں ایک چکر صفا سے مروہ تک ہوتا ہے, دوسرا مروہ سے صفا تک ہوتا ہے, تیسرا صفا سے مروہ, چوتھا مروہ سے صفا, پھر پانچواں صفا سے مروہ, چھٹا مروہ سے صفا, اور ساتواں صفا سے مروہ, اور مروہ پہ پھر بال کاٹ لیتے ہیں. یوں سات ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص صفا سے صفا تک ایک چکر بنائے. اور یہ تقریباً 3.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے ان سات چکروں میں. لیکن جو خوشی سے چلے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه ابن خزيمة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے گرد سات چکر لگائے, پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی, اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی مکمل کی. اور یقیناً مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یعنی باقی لوگوں کو بھی وہی کرنا چاہیے جو آپ نے کیا. کسی عذر سے سعی مکمل کرنے سے قبل سعی کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے. عذر دور ہونے کے بعد سعی کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے منقطع ہوا. بعض اوقات بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کو واش روم جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اگر کوئی بھی ایسا عذر پیش آ جائے تو انسان جہاں پر ہے وہیں سے اپنی ضرورت کے لیے نکل جائے, یا مثلا یہ کہ ایک دم بخار ہو گیا ہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی, اور اس کے بعد جب دوبارہ پورا کرے تو اسی جگہ سے شروع کر لے جہاں سے چھوڑا تھا. مثلا آدھے چکر سے چھوڑا تھا یا ایک چکر پورا کر کے, تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اگلا حصہ مکمل کر لے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بین الصفا والمروۃ فاعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضا ثم قام على ما مضى رواه سعید بن منصور. حضرت عبداللہ بن عمر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی, چنانچہ اپنی حاجت پوری کرنے چلے گئے, پھر واپس لوٹے تو پانی منگوایا, وضو کیا اور پھر باقی سعی پوری کی. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا. عام دنوں میں تو سعی میں بہت وقت نہیں لگتا, لیکن حج کے دنوں میں سعی کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں, اس لیے کہ صرف قدم قدم انسان اٹھ سکتا ہے, تیز چل نہیں سکتا بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے. اس لیے پھر ایک چکر تک آنے میں بھی بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے. دوران سعی اسی طرح نماز کھڑی ہو جائے فرض, تو سعی چھوڑ کر نماز ادا کرنا چاہیے اور پھر جہاں چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر لینی چاہیے. کسی عذر سے سوار ہو کر سعی کرنا جائز ہے, اور اب بہت سے لوگ ویل چیئر پہ کرتے ہیں اور ان کے لیے مخصوص راستہ بھی بنا ہوا ہے. عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ذكره في شرح السنة. حضرت قدامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اونٹنی کو مارتے, نہ بگاتے اور نہ ہٹو ہٹو کہتے. یہ روایت شرح السنہ میں ہے. آپ نے کیوں اونٹنی پر بیٹھ کر کیا؟ تاکہ کوئی اور اس کو برا نہ سمجھے, کہ ضرورت کے تحت سوار ہو کر بھی سعی کی جا سکتی. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کے سعی کرے جیسے بچے کو, اس کی بھی سعی, دونوں کی سعی ہو جاتی. بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کان عطاء والحسن لا یریان بأسا لمن طاف اول النهار ان یؤخر الصفا والمروة الى العشاء ذکره فی شرح السنة. حضرت عطاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف کا طواف پہلے پہر کرنے اور صفا و مروا کی سعی پچھلے پہر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے. یہ روایت فقہ السنہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سعی کی جگہ پر چھت نہیں ہوتی تھی, یہ اوپن جگہ تھی, تو شدید دھوپ کے وقت میں لوگوں کے لیے اس طرح چلنا مشکل ہوتا تھا. تو عموماً لوگ کیا کرتے تھے کہ طواف صبح میں کر لیتے, لیکن سعی کے لیے پھر پچھلا پہر اختیار کرتے. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ سارا منصب پورا نہ ہو جائے. اگر کسی کو سعی یا طواف کے چکروں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد کا یقین کر کے سعی یا طواف مکمل کرنا چاہیے. ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا شک احدکم فی السنتین والواحدۃ فلیجعلها واحدۃ واذا شک فی السنتین والثلاث فلیجعلها سنتین واذا شک فی الثلاث والاربع فلیجعلها ثلاثا ثم لیتم ما بقی من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم رواه ابن ماجہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے کہ دو پڑی ہیں یا ایک, تو وہ اسے ایک شمار کرے, اور اگر دو یا تین کا شک ہو تو دو شمار کرے, اور اگر تین یا چار کا شک ہو تو تین شمار کرے اور اپنی باقی نماز پوری کرے, تاکہ وہم زائد رکعت میں رہے اور کم رکعات کے یقین سے نماز مکمل ہو جائے. پھر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے. اسے سجدہ صحو کہتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. نماز کے بعد تو سجدہ صحو ہوگا, لیکن صحیح یا طواف کے بعد کوئی دم نہیں ہوگا. سعی کے ساتھ چکر مکمل ہونے پر عمرہ یا حج تمتو ادا کرنے والوں کو مروہ پر اپنے بال کٹوانے یا منڈانے چاہیے. ان معاویہ رضی اللہ عنہ انہ قصر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص و عمرۃ علی المروۃ رواہ النسائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پھل سے کاٹے، مشقص، تیر کا پھل، پھل سے مراد ہوتا ہے وہ اگلا حصہ، مثلا اگر آپ یوں سمجھیں کہ یہ تیر ہے تو ایک یہ اس کا پکڑنے والا حصہ ہے اور ایک اس کا آگے والا حصہ ہے، اگر کینچی نہیں تو مثلا چھری ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد عمرہ یا حج تمتع کرنے والوں کو اپنا احرام کھول دینا چاہیے۔ حج افراد یا حج قران کرنے والے حضرات کو سعی کے بعد نہ تو بال منڈوانے چاہیے نہ ہی احرام کھولنا چاہیے، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ فرق ہے حج تمتع اور قران میں، اس جگہ پر آ کر پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، قران والے کیا کریں گے، سعی کرنے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے بلکہ، اور نہ ہی بال منڈوائیں گے، بلکہ اسی احرام میں بنا چلے جائیں گے، وہاں سے عرفات چلے جائیں گے، وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، وہاں سے پھر منا آئیں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر بال کٹوائیں گے اور احرام کھولیں گے، اور یہ تحلل اول ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے آگے پتہ چل جائے گا۔ بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے، احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوہا عمرۃ ویطوفوا ثم یقصروا ویحلوا، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرہ بنا دے اور بیت اللہ شریف اور صفا و مروہ کا طواف کر کے بال کٹوا لیں اور احرام کھول دیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو آپ نے حج تمتع کا حکم دیا جو اپنے ساتھ حدی نہیں لائے تھے۔ آج ذی الحجہ کو منا جانے سے قبل قارن حج کی سعی ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور فرق ہے یہاں قارن اور متمتع کا۔ ان اسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجا فکان الناس یأتونه فمن قال یا رسول اللہ سعیت قبل ان اطوف او قدمت شیئا او اخرت شیئا فکان یقول لا حرج لا حرج الا علی رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فلذلك الذی حرج وهلك۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ حضرت اسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلا، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مسائل دریافت کرتے، جس کسی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف افاضہ کرنے سے پہلے حج کی صحیح کر لی، یا یوں کہا کہ میں نے ایک چیز پہلے کی اور دوسری بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، البتہ جو شخص کسی مسلمان کی ظلم کرتے ہوئے آبرو ریزی کرے اس کے لیے گناہ ہے اور ہلاکت بھی۔ کیا خوبصورت انداز ہے ہمارے دین کا کہ ریچولز کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن، کوئی حرج نہیں پہلے پیچھے ہو جائے، لیکن اصل جرم کیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرو ظلم کے ساتھ، اس کے لیے گناہ بھی ہے ہلاکت بھی ہے۔ ہم اس کے بالکل اپوزٹ عمل کر رہے ہیں، عبادات میں، نماز میں، حج میں، ریچولز میں اتنے پنکچول ہیں، یہ ہو گیا ایک بال ٹوٹ گیا تو حج فاسد ہے۔ عام طور پر ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ چیز بھول گئے نماز فاسد، یہ ہو گیا وضو فاسد، سر سے دوپٹہ اتر گیا وضو ٹوٹ گیا، کچھ کھا لیا وضو نہ رہا، حالانکہ ان چیزوں سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں پہ ہم کتنے پنکچول ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ناپتے تولتے چھانتے، لیکن جو چیز اصل میں حرام ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بننے والی اس کی طرف سوچتے بھی نہیں، جس کو دل چاہے تانا دیتے ہیں، جس کی دل چاہے غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے ساتھ دل چاہے ظلم کرتے ہیں، اور ڈرتے ہی نہیں اللہ سے اور سوچتے ہی نہیں اس کو۔ تو جو شخص دین کی روح سمجھنا چاہے اس کے لیے یہ حدیث بھی کافی۔ کسی نے کہا پہلے صحیح ہوگی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو گئی بس ہو گئی، ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے آپ لوگ فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، جا کے سنت پڑھ لیتے ہیں، یہ کچھ لوگ یہیں پر بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اس کو تو بہت بڑا ایشو بنا لیں گے، لیکن کونیاں مارنا، دھکے دینا، لیگ پلنگ کرنا، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اس کا بھی حساب ہونا ہے، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. راستہ روک کے بیٹھ جانا، دوسروں کو اذیت دینے کے بہت سارے کام. صحیح کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں. صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے دیوار تک پہنچنا. بعض لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھتے جاتے ہیں اور جو آخری دیوار ہے اس کو جا کے رگڑ کے ہاتھ لگا کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہماری صحیح ہوئی اور زیادہ ثواب کمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں چڑھے تھے، اس لیے نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت میں ڈال کر زیادہ ثواب دیتے ہیں. بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہیں تک چڑھنا کافی ہے جہاں تک خانہ کعبہ نظر آنے لگے. دوران سعی رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العز الاکرم کے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صرف ایک چکر شمار کرنا، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صفا سے صفا تک میرا چکر بنتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ ثواب ہوگا، تو زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. صحیح کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مروجہ دعائیں مانگنا یہ بھی مشکل میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے. نہ خود توجہ ہوتی ہے صحیح کی طرف، نہ خشوع ہوتا ہے، اور دھکے کھا رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں کتابیں کھول کے. اگر کھلی جگہ ہو پھر تو آپ کھول لیں، لیکن اگر کھلی جگہ نہ ہو تو جو دل میں آئے. آپ دیکھیں کبھی دل سے بھی تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. اور یہ سارا سفر تو ہے ہی ایک دیوانگی کا سفر ہے، ایک محبت کا سفر ہے، اور اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف ریچولز میں الجھا رہے. صحیح کے بعد دو رکعت نفل ادا کرنا یہ بھی سنت نہیں ہے، لہذا کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں طواف کے بعد بھی ہوتے ہیں تو میں اس میں بھی شروع کر لوں، تو یہ اس کا خود ساختہ کام ہوگا. صفا و مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے سے قبل رفع یدین سے مراد ہوتی ہے جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی طرح تین بار ہاتھ بلند کرنا، بار بار اس طرح کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صفا اور مروہ کے تمام راستے میں عام چال چلنے کی بجائے بھاگنا، اس بھاگنے میں کوئی اجر نہیں سوائے اس دو سبز نشانوں کے درمیان، اور وہ بھی بھاگنا نہیں، سائی ہے، تیز تیز قدموں سے چلنا ہے. علل حاج کم سائن، حاجی پر کتنی سائی واجب ہے؟ حج تمتع ادا کرنے والوں پر دو سائی واجب ہیں، پہلی عمرہ کی جو کہ مکہ پہنچتے ہی عمرہ کے لیے ادا کی جائے گی، دوسری حج کی جو قربانی کے دن 10 ذی الحج طواف زیارت کے بعد ادا کی جائے گی، اور اگر 10 کو نہ ہو تو 11-12 ذی الحج کے آخر تک. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قالت فطاف الذین اہلوا بالعمرۃ بالبیت وبالصفا والمروۃ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منى لحجہم رواہ ابن خزیمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جن لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سائی کی اور اپنا احرام کھول دیا. پھر قربانی کے دن منیٰ سے واپس آنے کے بعد طواف زیارت کے ساتھ حج کے لیے صفا اور مروہ کی دوبارہ سائی کی، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. حج افراد ادا کرنے والوں پر حج کی صرف ایک سائی واجب ہے. افراد میں چونکہ عمرہ نہیں ہوتا اس لیے ایک ہی سائی کافی ہے، جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد ادا کی جائے گی. حج قران ادا کرنے والوں پر دو سائی واجب ہیں، ایک عمرے کی اور دوسری حج کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی احرام میں ہوں گی یہ دونوں چیزیں. تمتع میں دو احرام جبکہ قران میں ایک احرام. قارن اگر عمرے کی سعی ادا کرتے وقت عمرہ اور حج دونوں کی سعی کی نیت کر لے تو دو الگ الگ سعی کرنے کی بجائے ایک ہی سعی کافی ہے، ٹھیک ہے. یعنی قارن کو ایک سہولت حاصل ہے، اگرچہ وہ دو کر سکتا ہے لیکن اگر یعنی دونوں کے لیے ایک سعی کر لے اور ایک ہی سعی میں دونوں کی نیت کر لے تو کافی ہے. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کران میں صفا اور مروہ کی سعی صرف ایک ہی مرتبہ کی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. انا عائشہ رضی اللہ عنہا انہا حادت بصرف فتطہرت بعرفہ وقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزئ عنک طوافک بالصفا والمروۃ عن حجک وعمرتک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجت الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک مقام صرف پر حائضہ ہو گئی اور غسل حیض عرفہ میں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہاری صفا اور مروہ کی ایک سعی تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے. ایام الحج, ایام حج کے مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 ذی الحج, حج کی اصل ایکٹیویٹی 8 تاریخ کو شروع ہوتی ہے. 8 تاریخ کا نام ہے یوم الترویہ, یوم الترویہ. تربیہ کا لفظ جو ہے رے یہ ہے, رئی ہوتا ہے پانی پلانا, سیراب کرنا. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان, اس میں کون داخل ہوگا؟ روزہ دار, کیونکہ انہوں نے پیاس کاٹی تو ان کو سیراب کیا جائے گا. یوم التربیہ کو یوم التربیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اہل عرب حج کے لیے نکلتے تو اپنے سواری کے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے اس دن, کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دن تک ان کو پانی کا موقع میسر نہ آئے. تو اس کی مناسبت سے اس دن کا نام یوم الترویہ, یعنی پانی پلانے کا دن, سیرابی کا دن, سیراب کرنے کا. اب اگرچہ وہ اونٹ وغیرہ تو نہیں رہے وہاں پر, حج کے لیے عام طور پر استعمال نہیں ہوتے اب, لیکن پھر بھی دن کا نام یوم التربیہ ہی ہے. کیسے بولیں گے اس کو؟ یوم, ہاں, اس کو تربیہ نہیں کہنا یا ترویا نہیں کہنا, یوم التربیہ. عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج یعنی متمتع نیز میقات کے اندر رہائش پذیر حج کے خواہش مند تمام حضرات کو 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے. جس ہوٹل میں, جس گھر میں, جس خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام پہنیں گے, مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن كان دونهن فمن اهله وكذا فكذلك حتى اہل مکہ یحلون منہا رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے میقات کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر لوگ مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں. آپ سوچیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ دوبارہ میقات پہ جائیں یا حرم سے باہر نکلیں تو یہ بہت مشقت میں ڈالنے والی بات ہوتی. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ مکہ کے اندر رہیں یا باہر سے بھی ایون جا کے عمرہ کرنے کے بعد اگر وہ کچھ دن مکہ رہتے ہیں اور دوبارہ ان کا عمرہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو وہ کیا کریں؟ مکہ سے ہی اب احرام باندھ لیں, جہاں رہتے ہیں وہیں سے باندھ کے کر لیں. پھر آپ نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کیوں بھیجا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حج اور عمرے کا جو ارادہ کیا تھا تو انہوں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا, لیکن عام لوگ جو ہیں وہ تو آ کر عمرہ اپنا کر لیتے ہیں پھر رہنے لگ جاتے ہیں مکہ میں. اب جب دوبارہ کریں گے تو مکہ سے ہی احرام پہن لیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پھر باہر نکلیں. یعنی ان کا تو عمرہ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ حج اور عمرہ کر کے جائیں اور میں صرف حج کر کے جاؤں. تو اس لیے ان کو وہاں پر بھیجا گیا. لیکن جو لوگ جا کے عمرہ کر بیٹھتے ہیں یا حج بھی کر چکتے ہیں اور وہاں مکہ میں دو دو مہینے تین مہینے رہ رہے ہوتے ہیں، بعض وقت کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ وہ وہاں سے باہر نکل کے کہیں اور جائیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہیں سے عمرہ کا احرام باندھیں اور چل دیں. آٹھ ذی الحج کو نماز ظہر سے قبل منا پہنچنا مسنون ہے. مکہ مکرمہ سے سواری پر منا جانا جائز ہے. منا میں آٹھ ذی الحجہ کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نو ذی الحج کی نماز فجر، پانچ نمازیں مکمل کرنا مسنون ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع فلما کان یوم الترویۃ توجہوا الی منا فاہلوا بالحج ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے، جب یوم ترویہ آٹھ ذی الحج کا دن آیا، کرام نے مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھا اور منا کے لیے روانہ ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے اور منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور نو ذی الحج کی فرض نماز ادا کی. پھر عرفات روانہ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر رکے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر عرفات روانہ ہوئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو کیا کیا بات پتہ چلی؟ نمبر ایک، منا میں پانچ نمازیں پڑھنا چاہیے ظہر سے فجر تک، اور پھر منا سے روانہ ہونے کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے. یہ مسنون ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ اس سنت پر عمل کرنے لگیں تو سڑکیں بلاک ہو جائیں، رستہ نہ ملے. اس لیے بہت سے معلم حضرات فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کو لے نکلتے ہیں، وہ سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرتے. ہاں اگر آپ اپنے اون پر حج کر رہے ہو تو پھر جو چاہیں کریں. آٹھ ذی الحج کو ظہر سے قبل منا پہنچنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں. یعنی کریں تو افضل ہے، اگر پانچ یہاں پوری نہ کر سکے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا لم تخرج من مکہ یوم الترویہ حتى دخل الليل وذهب ثلثه رواه ابن المنذر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آٹھ ذی الحجہ کو مکہ سے منا رات گئے پہنچی، حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر گئی. اسے ابن المنذر نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آٹھ کو ظہر کے وقت منا نہیں پہنچتا، رات تک جاتا ہے، تو بھی حج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. جس سال میں نے حج کیا اس دن آٹھ ذی الحج کو جمعہ تھا. اب ہم شش و پنچ میں تھے کہ اگر منا چلے جاتے ہیں تو جمعہ رہ جائے گا، اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ سنت رہ جائے گی. پھر ہم نے جمعہ پڑھ لیا، کیونکہ اس کا خطبہ عربی میں سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ بہت اثر کرتا ہے. ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ جمعہ پڑھ کر نکلے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے چلا جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات حجاج کیا کرتے ہیں، صبح نو دس بجے ہی تیار ہو کر منا نکل جاتے ہیں اور دوپہر تک وہاں پہنچ جاتے ہیں، ظہر سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں. کوئی ظہر سے پہلے پہنچ جائے، ظہر کے بعد پہنچے، رات کو پہنچے، ایون اگر رات بھی نہیں پہنچ سکا ڈائریکٹ عرفات پہنچے تو بھی حج ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص آٹھ ذی الحج کو منا نہ جا سکے اور نو ذی الحج کو سیدھا عرفات پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی دم نہ فدیہ. دوران حج منا، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. عن حارثة بن وهب بن الخزاعی رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا والناس اکثر ما کانوا فصلى رکعتین فی حجۃ الوداع رواہ مسلم. حضرت حارثة بن وهب خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجۃ الوداع میں سب کو دو رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھائی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر آ کر بہت سے لوگ وہاں اختلاف کرنے لگتے ہیں. بعض کہتے نہیں، ہم یہاں پر مکہ میں کئی دن سے رہ رہے ہیں، اس لیے ہماری قصر کی مدت ختم ہو گئی ہے اور ہم پوری نماز پڑھیں گے، اور منا جو ہے وہ مکہ سے ان کے مسلک کے مطابق اس مسافت پر نہیں جہاں قصر ہوتی ہے. یہ سب جو مسلکی اختلاف ہیں ان میں تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دیں، مت جھگڑیں کسی سے، کیونکہ جھگڑنے سے اور کھینچا تانی سے جو عبادت کی روح ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے. اگر کوئی ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بعض مسلک میں کیا ہے کہ جیسے 60 میل جب تک آپ نہیں سفر کریں آپ قصر نہیں کر سکتے، تو وہ وہاں پر قصر نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر قصر کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع میں نماز پڑھائی تھی تو جتنے بھی پیچھے لوگ تھے سب نے قصر پڑھی تھی. اب آپ کو جو دل چاہے آپ کریں، لیکن دوسروں کو اس جگہ کھڑے ہو کر بحث مباحثے کر کے یا بدمزگی کر کے حج کی روح کو فنا نہ کریں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فصلى رکعتین رکعتین حتى رجع، قلت کم اقام بمکہ؟ قال 10. رواہ مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے تو اس تمام عرصے میں 2-2 رکعتیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے. راوی نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ حضرت انس بن مالک نے جواب دیا 10 روز. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، 5, 6, 7 ذی الحج مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، 8 ذی الحج کو منا، 9 ذی الحج کو عرفات، اور مزدلفہ 10, 11, 12, 13 ذی الحج کو منا میں قیام فرمایا، 14 ذی الحج کو مدینہ روانہ ہو گئے. اس طرح آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام 10 روز تک رہا. اس دوران آپ ہر جگہ قصر نماز ادا فرماتے رہے. دوران حج منا، عرفات اور مزدلفہ کسی بھی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی لوگوں کو پوری نماز ادا کرنے کا حکم دینا سنت سے ثابت نہیں. 8 ذی الحج کو منا جانے سے پہلے طواف افاضہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک، یعنی یہ لازمی نہیں کہ آپ جانے سے پہلے، کہاں؟ منا جانے سے پہلے طواف کریں. یہ کون کرتا ہے؟ طواف قدوم ہوتا ہے جو لوگ اس دن مکہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اگر ویسے ہی عادتاً جیسے وقت فارغ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ طواف کر لیں تو آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملا حرم آنے کا، آپ گھر سے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، جس جگہ ٹھہرے ہوتے ہیں وہیں سے احرام پہنا، وہیں بس میں بیٹھے اور سیدھے منا چلے گئے. ہر معلم اپنے لوگوں کو حرم میں نہیں لاتا کہ آج طواف کریں اور پھر چلیں، لیکن آپ اپنے اون پہ ہیں تو جو چاہیں کریں. 9 ذی الحج یوم عرفہ. 9 ذی الحج یوم العرفہ کے مسائل. 9 ذی الحج یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. یعنی منا سے عرفات جاتے ہوئے کیا پڑھیں؟ تلبیہ، کیونکہ اب آپ اصل حج کرنے کو جا رہے ہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منا الى عرفات من الملبی ومن المکبر. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے، ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تحلیل سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر. اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک. ٹھیک، یعنی جو جس کا دل چاہے پکارے. منا سے سیدھے میدان عرفات پہنچنے کی بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے. وادی نمرہ وہ ہے جہاں مسجد نمرہ ہے، ٹھیک، اور یہ عرفات سے قریب ہے لیکن حدود کے باہر ہے. یہ وادی مسجد حدود کے اندر ہے، لیکن وادی تو بڑی چیز ہے نا. وادی کیا ہوتی ہے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ. ودا یدی سے ہے، پانی بہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے الس. تو وادی کیا ہوتا ہے؟ عموماً پہاڑوں کا پانی اتر کے وادیوں میں بہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اوپر سے جو چشمہ کبھی پھوٹتے دیکھا آپ نے، اوپر سے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پلین جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس پر پھیل جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، جو انشاءاللہ کل سلائیڈز اگر تیار ہوگی تو آپ کو میں اس وقت یاد کریے تو میں کچھ سمجھاؤں گی، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جو ہے وادی ایک میدان ہے سمجھیے. اس وادی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا ہے، عرفات کا میدان، اور کچھ اس سے باہر کی جگہ ہے. سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب منیٰ سے آپ چلے تو پہلے آ کے وادی نورہ میں رک گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، زوال آفتاب تک وہی رہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہ کرنا چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے. زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے ہی عرفات کے میدان سے ہو کے خالی پڑا ہے، چلو جلدی سے ہم پھر کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے حج نہیں ہوگا، زوال کے بعد جانا ہوگا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ فأجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا عرفہ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فأتا بطن الوادی فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات کی طرف چلے. قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے، جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوا اونٹنی تیار کرنے کا آپ نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے. آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر بھی عموماً جھگڑے ہوتے ہیں اسی بات پر کہ کس کی قصر بنتی ہے اور کس کی نہیں. تو کچھ لوگ چار چار پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ دو دو پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو جس پر مطمئن ہے وہ پڑھ لے، مگر دوسرے کو کچھ نہ کہے. یہی وسعت قلب ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے اور اطاعت ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن جو امام ہے وہاں وہ دو ہی پڑھاتا ہے اور ساتھ ہی دوبارہ دوسری دو بھی پڑھا دیتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو نہیں ملاتے وہاں، یا دو کی بجائے چار پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت تو وہ الگ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی پھر وہ اپنے وقت پر وہ ادا کر سکتے ہیں جیسے عام دنوں میں ہوتی. انہیں بہرحال مزدلفہ میں جا کر جمع ہی کرنی پڑتی. جب وہاں جمع کر لیتے ہیں تو اس میں آخر کیا مشکل ہے. اور اس سے یہ مت سوچیے کہ میں آپ کو اس پر قائل کر رہی ہوں یا مائل کر رہی ہوں. میرے والد نے حج کیا تھا، انہوں نے چار چار پڑھی تھی. میں نے حج کیا، میں نے دو دو پڑھی اور جمع کی. میں نے اپنے والد کا اتباع نہیں کیا، کسی اور کا کیا. آپ بھی میرا اتباع نہ کیجئے کہ میڈم نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے. ہرگز نہیں. جس کا بھی کریں دلیل کے ساتھ کریں. اور دلیل کیا ہونی چاہیے؟ کہ آپ کا عمل کیا تھا. لیکن اگر کسی اور کی بات آپ کو زیادہ اچھی لگے تو آپ بے شک اس کو لے لیجیے. کوئی شخص یہاں بیٹھ کر اس چیز کو پڑھ کر یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم اس کے مسلک کو بدلنے کے اس چکر میں ہیں یا ہم کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے. جو آپ کو زیادہ کنوینئنٹ لگے, جس پر آپ کا دل ٹکے, وہ آپ کر لیجیے. میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو مجھے اس وقت ابھی اتنے مسائل نہیں پتا تھے, کر لیا. اس کے بعد جب میں نے یہ پڑھی, یہ سارے مسائل پڑھے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی ابھی, پھر میں تڑکوں کہ اب مجھے ایک موقع ملے تو میں ایک ایک چیز سنت کے مطابق کروں. اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا. پھر میں نے وہ حضرت جابر والی حدیث جو ہے, جس میں پوری کہانی ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا, پھر میں نے ایک چھوٹی سی وہ اپنی کتاب تھی اس کو لے کے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو کھول کے پڑھتی. کتاب عربی میں ہے, بہت اچھی ہے. اس میں ہر تھوڑی اچھا اب یہ ہو گیا کہ نہیں. اور اپنے الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں, تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں عین اسی طرح وہاں پہنچ کے, یہ جو وادی نمرہ میں بیٹھنا ہے, آپ یقین کریں کہ دور دور تک کوئی شخص نہیں تھا وہاں. اس لیے کہ لوگ اس سنت کو پر عمل ایک تو کر نہیں سکتے, کس وجہ سے, کیونکہ ان کو اپنے قافلوں کے ساتھ چلنا ہوتا, وہ کس طرح پیچھے بیٹھ جائیں, اور درست بھی نہیں اس طرح بیٹھنا, ان کو جانا ہی چاہیے. لیکن یہ کہ جب آپ یعنی کبھی یہ بھی دل چاہتا نا کہ انسان وہ کرے جو دل میں ہے, اور دل میں کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے مطابق. تو پھر ہم نے الگ سے اپنی گاڑی رکھ کے اور اس میں ہر چیز چھوٹی چھوٹی چھوٹی, جہاں آپ رکے وہاں, یہاں رکے تھے یہاں رک جاؤ, یہاں اتر جاؤ, یہاں چل پڑو, تو الحمدللہ پھر پوری تسلی کی اس کے مطابق. لیکن اور میں بہت اس لحاظ سے شکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ تک کہ اللہ تعالیٰ آپ نے موقع دیا, ورنہ پھر اگر کسی قافلے میں ہوتے تو پھر مشکل پڑ جاتی, پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ کہتے ہیں ابھی نہیں وقت, سورج نکلنا چاہیے, پھر یہاں سے نکلنا سنت ہے, لیکن وہ کہاں سنے آپ کی سنت, ان کو تو نکلنا ہے. کیونکہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگے تو آج کے دور میں ممکن بھی نہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک لکیر کھینچتے اور کہتے یہ کرو یہ نہ کرنا, یہ کرو یہ نہ کرنا, یہ کرنے کی بجائے اتنی ڈھیل دے دی, اچھا یہ کر لو, یہ نہیں یہ کر لو, پہلے یہ کر لو پیچھے یہ کر لو, اور جو نہیں کرنی وہ دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کرنا. ہم بالکل الٹ کرتے ہیں. وہاں حج میں پہنچ کے بھی ہم دوسروں کی عزت آبرو نہیں چھوڑتے, وہاں بھی بیٹھ کے دوسروں پہ دیکھا وہ فلانا پڑھ رہا ہے یہ کر رہا ہے, وہ دیکھو اس کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں, وہ کہاں کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ عین حج کی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلے کرو کہ بعد میں کرو, لیکن ایک کام نہ کرو, اور وہ کیا ہے, مسلمان کی آبرو ریزی, اس کی عزت پہ حملہ. اصل حج تو یہ ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ دوسروں کا احترام اور دوسروں کی عزت, سامنے بھی اور پیچھے بھی. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا اپنے آپ کو کہ آپ منافق ہیں کہ مومن ہیں, تو ایک کام کیا کیجئے اور ایک سوال کیا کیجئے اپنے آپ سے کہ میں لوگوں کے سامنے ان سے کیسے ملتی ہوں, پیچھے کیا کرتی ہوں, ان کے سامنے کیسے پیش آتی ہوں, بعد میں ان کے بارے میں کیا کرتی ہوں. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, آپ کا دل خود بتا دے گا آپ کون ہیں. یہ سراسر منافقت ہوتی کہ سامنے تو آپ محبت کا اظہار کریں اور بعد میں آپ باتیں بنائیں اس پر. اور ہماری اکثریت امراد آپ نہیں ہیں, ہمارے معاشرے میں اکثر یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ سامنے تو جھک جھک کے ملیں گے, اور جو ہی وہ شخص وہاں سے اٹھے گا فوراً اس پہ اٹیک کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن تم بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہے, دو چہروں والا. کہ کچھ لوگوں کے پاس تو ایک چہرے سے جاتا ہے اور کچھ کے پاس دوسرے چہرے سے. یہ سب مفادات کی باتیں ہوتی ہیں نا, کہ جہاں آپ کا مفاد اٹکا ہوا وہاں آپ خوش آمد کر لیں, اور جہاں آپ کا مفاد نہیں ہے وہاں آپ دوسروں کی بے عزتی کر دیں.